الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک بہت ہی خاص ہدایت فرمائی ہے اور وہ ہدایت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائے ترک موالات کا حکم ہے اور ترک موالات کے معنی یہ ہے کہ دل سے ان سے دوستی اور تعلق رکھنا ہے اس کو منع کیا دادا ایک ہے ترک موالات اور ایک ہے ترک معاملات دونوں میں فرق ہے لہذا یہود و نصارہ سے معاملات کی اجازت ہے البتہ موالات یہ تو ہر حال میں ہے کہ دل سے ان کو اپنا دوست نہ بنایا جائے. معاملات جائز ہیں, جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں مختلف قسم کے حالات پیدا ہوئے, اس میں کہا یہود و نصارہ کا بائیکاٹ کرو. لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں. اور اس وقت بھی اپنے بزرگوں کے تعلیمات کی روشنی میں فقیر نے یہی عرض کیا تھا کہ ان سے معاملات جائز و درست ہیں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. البتہ جو مسئلہ ہے وہ ہے موالات کا, اس کا ترک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترک کرے, یعنی دل سے ان سے محبت اور دوستی اور تعلق نہ رکھے, معاملات بھلے کرتا رہے امریکہ جرمن جاپان سب سے, لیکن دل سے ان سے دوستی نہ کرے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں فرمایا. ہوا یہ تھا کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے تھے, اور وہ معاہدے یہ تھے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کرے گا تو تم مدد کرو گے, اور مسلمانوں کی اور ان کی مدد نہیں کرو گے, اور اگر تم پر کسی نے حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کریں گے. یہ ایک معاہدہ تھا, اور کفار سے ایسا معاہدہ بالکل درست ہے. لیکن ہوا یہ کہ یہودی کی فطرت میں شرارت ہے, خوب سے باطن چھپا ہوا مرض اور غلاظت, یہ اس کی فطرت ہے شروع سے اب تک. لہذا اس نے مشرکین مکہ کو خطوط لکھے, ان لوگوں نے یہودیوں نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ شریف پر حملے کے لیے ابھارا, جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر المعاہدے توڑے, اور مسلمانوں کے قبائل جو کہ مہاجر انصار کے تھے ان کے بھی ان سے کچھ معاہدے تھے, تو ان لوگوں نے اس معاہدے کو بھی توڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم کو بیان فرمایا ہے, قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک قاعدہ دے دیا ہے کہ ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ, اور اگر تم نے ایسے کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ بھی انہی میں سے ہوگا. ذرا تجربہ یہ ہوا کہ اب جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے تو وہ ان کے گن زیادہ گاتا ہے, یہ تجربہ دیکھا. اور ہمارے ملک پاکستان نے بھی اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھا کہ جب ان کے ساتھ معاملے کیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہر انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھوپنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, یہ معاملہ ہوا ہر مرتبہ. بہرحال اب بات یہ ہے کہ جیسے غزوہ احد کا موقع آیا ہے تو منافقین کی جو منافقین تھے جن کا سردار رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ رئیس المنافقین تھا, منافقین کا سردار تھا. تو جب غزوہ احد کا موقع آیا تو ان لوگوں نے احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے جاتے خاص مقام آیا, وہاں سے یہ پیچھے ہٹ گئے, اور مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی کہ عین وقت پر. اور اس کا یہ تھا, کہتا ہے کہ فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم ذرا اس بات سے ڈرتے ہیں کہ حالات بدل نہ جائیں. حالات بدل جائیں گے کہ پتہ چلا کہ مسلمان, کیونکہ بدر کے موقع پر انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر وسائل کے مسلمانوں کو ایسی قوت اور اس طرح سے ایک شاندار فتح عطا فرمائی, تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو ابھی ہم ذرا دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ حالات بدلیں اور اگر مسلمان مغلوب ہو گئے, اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو ہم دونوں جگہ کام چلا سکیں گے, اس لیے دور سے تماشائی بن کر دیکھو. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ فرما دیا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, فعسى الله ان ياتي بالفتح, اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ تھا, تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح کے مواقع عطا فرمائے. اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کی فتح دیکھی, فتح مکہ وغیرہ کے, اب دیکھا ہر طرف مسلمانوں کا عروج, اب تو ان کو اپنے دل میں ہونے لگا ندامت کی, یار یہ ہم نے کیا کیا. تو وہ جو مسلمان تھے اب وہ یہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو وہ تھے جو قسمیں کھا کھا کر ہم کو یقین دلاتے تھے کہ خدا کی قسم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور اپنے وعدوں کا اور ہر چیز کا اعتماد دلانے کی کرتے تھے, ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اور یہ وہ منافق قسم کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو یہ ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہے لیکن حقیقت میں یہ بھی تمہارے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا حبطت اعمالہم, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ ایک مختصر سا ذرا مقدمہ تھا. آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی, سبحان اللہ, یا ایھا الذین آمنوا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ یہود و نصارہ اور منافقین کا تذکرہ کر کے ایک تھوڑی سی گویا کہ ایک مقدمہ قائم کیا, کیونکہ یہاں اول خطاب مسلمانوں سے ہے, اپنے گھر والوں کو پہلے سمجھایا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینی, اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرا, ارتداد اختیار کیا اور دین سے پھر گیا, میرے مرشد اور میرے شیخ قطب العالم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے تھے, اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہو گیا, ارتداد بے وفائی ہے. ایمان اصل میں محبت کی چیز ہے نا. اب دیکھیں ایک آدمی اگر یہ جو کلمہ شریف ہے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اصل میں قول وفاداری ہے اور قول محبت ہے, اقرار محبت ہے کہ لا الہ, کہ کوئی نہیں ہے میرا محبوب, کیونکہ الہ ان کے معنی محبوب کے, یعنی وہ جس سے دل سے محبت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں. اس لیے جو اقرار محبت کرایا ہے وہ ایسے کہ دل سے کہہ رہا ہے کہ لا الہ, کہ اللہ کے سے لا الہ, کوئی نہیں ہے میرا محبوب الا اللہ, سوائے اللہ کے, یعنی میں دل سے محبت صرف اللہ سے کرتا ہوں. اور محبت کا جو دستور ہے وہ کیا ہے؟ وہ دستور محبت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لہذا وہ جو دستور محبت لے کر آئے ہیں وہی دستور میرا بھی دستور ہے, وہی طریقہ میرا بھی طریقہ ہے. یعنی جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے جس طریقے سے اللہ سے محبت کی، جس طریقے سے اللہ کو خوش کیا، میرا بھی وہی طریقہ ہے. اب اس نے یہاں پر یہ اقرار کیا، یہ ہوا اقرار محبت اور قول محبت. اب جب ایک آدمی محبت سے پھر جائے، اسی کو تو بے وفا بولتے اور اسی کو ارتداد کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوا، کسی نے بے وفائی اختیار کی، تو یہاں پر ایک عجیب اللہ تعالی کی شان استغنا، یہ اللہ تعالی کی شانوں میں سے ایک شان ہے کہ وہ مستغنی ہے. اور اسی لیے ذوالجلال کے معنی ہے المستغنی عن کل احد، اللہ کے نام صمد کے معنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صمد کے کیا معنی، المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد. صمد کون ہے؟ کہ جو ایک ایک سے، کائنات کی ایک ایک چیز سے مستغنی ہو، اور کائنات کی ایک ایک چیز جس کی محتاج ہو، یہ ہے صمد کی تعریف. لہذا اللہ تعالی کی جو شان صمدیت ہے، اس شان صمدیت سے اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، بے وفا ہو گیا، تو اللہ تعالی نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، ایک اصول بتا دیا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، فائے تعقیبیہ سے فرمایا، اور سوفا بھی تقریب کے لیے آتا ہے، فا بھی تقریب کے لیے آتا ہے، یعنی جلد. اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ایک قوم عطا فرمائیں گے. فسوفا یاتی اللہ بقوم، اللہ تعالی ایک قوم لے کر آئے گا، اور اس قوم کی صفت خصوصیت کیا ہوگی، یحبہ، کہ اس قوم سے اللہ تعالی محبت فرمائیں گے، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا یحبونہ، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالی سے محبت کریں گے. تو ارتداد کو منع کیا، بے وفائی کو منع کیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہاں پر اللہ تعالی نے ارتداد کے مقابلے میں، یعنی بے وفائی کے مقابلے میں، اہل محبت کو پیش کیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں شیر پر سوا شیر کو پیش کرتے. فرمایا اس سے پتا یہ چلا، بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا، اس سے یہ پتا چلا کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے. دیکھو ان کو یہاں سے ہٹاؤ کہ یہ رستہ ہے، یہاں نہ بیٹھے. کہ اہل محبت وہ بے وفا نہیں ہوتے. اب آپ بتائیے، ارتداد بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا، تو ظاہر بات ہے، ارے بھیا آپ لوگ ادھر متوجہ رہو، بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کرنا، یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے. کیونکہ یہاں مقابلہ بے وفاؤں سے محبت کا تھا، اب بے وفا کے مقابلے میں بھی بے وفا آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ با وفا ہوتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک شعر اکثر سنائے کرتے تھے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر ہے. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. واہ واہ، یعنی آپ کی محبت میں ہم وفا کا سبق تو نہیں جانتے، در سے وفا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اے میرے محبوب، آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارتداد کے مقابلے میں جس قوم کا ذکر کیا، وہ قوم با وفا ہے. کیونکہ بے وفاؤں کے مقابلے میں با وفا کو ذکر کیا جو کہ اہل محبت ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ارتداد ہے، ارتداد کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ باب افتعال ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے ارادے سے مرتد ہوتا ہے، اپنے ارادے سے بے وفا ہوتا ہے، وہ ارادے سے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہو جاتا بلکہ اپنے ارادہ. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے، فرماتے تھے دیکھو پہلے اللہ تعالی نے منع کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ سے دوستی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ارتداد کے جراثیم پیدا ہو گئے، کیونکہ انسان جب غیروں سے دوستی کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے غیروں سے دوستی کا کہ انسان کے اندر پھر بے وفائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اب محبت کرتا ہے اور کوئی اس کو کہے ارے جس سے تم محبت کرتے نا تو وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یعنی گویا کہ اس کے مخالفین سے ملتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بارے اس کے لیے بھی اس کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. مثلا کوئی والدین کے لیے، شیخ کے لیے، استاد کے لیے کوئی کہے ارے میاں یہ دیکھو تمہارا شیخ ایسا ہے، تمہارا استاد ایسا ہے، تمہارے والدین ایسے ہیں، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، تو یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب غیروں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس سے اس کو ظاہر بات ہے وہ باتوں کو سنتا ہے، اس باتوں کو سننے سے وہ باتیں اس کے اندر آتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا یہاں پر علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا اور کیا فرمایا، پھر اس کے بعد ان بے وفاؤں کا ذکر کیا، تو اس پر فرمایا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے اپنی تفسیر روح المانی کے اندر ان موالات الیہود والنصارہ تورث الارتداد، کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے ارتداد کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بے وفائی کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کوئی بے وفا ایسے تھوڑی بنتا ہے، ایمان سے کوئی تھوڑی ایسے پھرتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو عقائد میں شکوک و شبہات ہیں اس کا دور کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک کہ صحبت اہل اللہ اور صحبت علماء میں بیٹھا کریں. کیونکہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے نا، اس علم کی علم کے حصول کی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان سے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. اس لیے اس علم کا سیکھنا نہایت ضروری ہے اور علم کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور ساتھ میں صحبت علماء بھی اختیار کرے. کیونکہ اگر کوئی آدمی عالم ہوگا، اب آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں کتنے لوگ ہمارے ہاں عالم بنتے ہیں لیکن وہ دنیا داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہیں وضع قطع سے لگتے ہیں وہ کہ یہ مولوی ہے جناب، وہی اسٹائل ہے کہ ہاتھ ہیں کفل لنک پہنے ہوئے اور جناب بال بھی انگریزی رکھے ہوئے اور لباس بھی ایسا چست اور اس قسم کا کہ جس سے پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ مولوی کیا، دیندار بھی نہیں پتا چلتا وہ. کیوں؟ دنیا داروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اور نہ نماز کی پابندی، نہ کسی چیز کی پابندی، نہ دین، نہ کچھ. کیوں؟ وہ جو صحبت ہے غیروں کی، وہ اس صحبت کا اثر ہے. اس لیے یاد رکھیجئے اہل اللہ کی صحبت، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا فرض عین ہے. کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو شکوک و شبہات ہے وہ دور ہوتے ہیں اور اس کا ایمان یقینی کیفیت میں. اور اس کا جو ایمان ہے وہ یقین سے بدلتا ہے میرے دوستوں, ورنہ شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے وہ شک اور شبہات وہ دور ہوتے ہیں اور انسان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے. واہ یار, یہ تو بولے گا یا میں بولوں گا؟ یہ تو وہی معاملہ لگ رہا ہے. معرومی فرماتے کہ ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا تو اس کی ہوا کھل گئی, تو اس نے بانسری نیچے لگا دی کہ پہلے تو بول لے. اللہ تعالیٰ بل دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے, کم سے کم بھی گاڑی تو چلے. تو اللہ والوں کی جو صحبت ہے اس کا ان کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے, وہ یہ کہ انسان کے دل سے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں. اور وہ شکوک جو ایمان کے بارے میں جو شکوک ہے پھر اس سے ایمان پر یقین پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ایک فائدہ, ایک بات. اور دوسری بات جو شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے ذکر اللہ کا اہتمام. ذکر کیا کریں, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا, قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو, کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. یہ عاشقین کی اللہ نے علامت بیان کی. تو صحبت اہل اللہ اس سے, اور دوسرا کام یہ کہ ذکر اللہ کی کثرت, یہ دو چیزوں سے میرے دوستو انسان کے اندر جو شکوک اور شبہات ہیں وہ دور ہوتے ہیں اور پھر اس سے اس کے ایمان میں یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ فائدے کی چیز. ورنہ انسان ہے, میں سچ عرض کرتا ہوں, اگر کوئی علم پڑھنے والا کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ بیٹھے شکوک و شبہات اس کے اندر بھی رہتے ہیں, یاد رکھیے گا. اور صحبت یہ وہ چیز ہے اس چیز کو دور کرتی ہے, اور اللہ والوں کی صحبت سے پھر ذکر اللہ کی توفیق پیدا ہوتی ہے جس سے اس کے قلب میں روشنی پیدا ہوتی ہے, اور روشنی آتی ہے تو شک شبہ کی چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو ارتداد جو ہے, یہ بے وفائی, یہ جراثیم پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان غیروں سے ملتا ہے, غیروں سے ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے منع کیا, یہود و نصارہ سے مت ملو, معاملہ کرو لیکن موالات کا نہ رکھو, ان سے دل سے تعلق اور دوستی مت رکھو, ورنہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر بھی شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جائیں گے. اور وہ شکوک و شبہات کا نتیجہ یہاں تک نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی, دوستوں کی, گھر والوں کی, کہ انسان پھر دین سے پھر جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی قادیانیوں سے, رافضیوں سے دوستی کرے تو چونکہ ان کا عجیب مزاج ہے, قادیانیوں کو جیسے عجیب مزاج ہے, اپنے قادیانی کی, غلام قادیانی کی تعریف جا بجا کرتے رہتے ہیں. اور انسان کی ایک فطرت, ایک چیز ہے کہ جو اگر کوئی تعریف کرے تو وہ اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے. اور پھر عام مسلمان چونکہ واقف نہیں ہے, عام مسلمان وہ قادیانی کو بھی مسلمان سمجھتا ہے, واقف نہیں ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتنے ایسے مسلمان وہ بھی دین سے پھر جاتے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. ہمارے ایک چھوٹی سی چیز ہے, کہنے کو چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں تو جب بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے تو خصوصاً سیونگ اکاؤنٹ پر رمضان کی پہلی تاریخ کو زکات اس میں سے ڈیڈکٹ کی جاتی ہے، زکات کاٹی جاتی ہے. اب آپ اس کو بولیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ کی اس میں سے زکات کٹے گی. اب آپ کسی کو بولیں کہ بھائی مجھے زکات نہیں کٹوانی ہے تو کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے ایک فارم پور کر دو اور اس میں تم لکھ دو کہ تم رافضی ہو تو پھر تمہاری زکات نہیں کٹے گی. کتنی عجیب بات ہے آپ دیکھیے. اب ہمارے مسلمان چھوٹی چھوٹی ان باتوں کی وجہ سے اب وہ اپنے آپ کو لکھ دیتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں پاکستان کے جو یہاں سے جاتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں امریکہ یورپ اور گورو کے ملک میں تمہیں شہریت مل جائے گی، تم یہ کرنا وہاں جا کے ایئرپورٹ پر اپنا پاسپورٹ پھاڑ دینا، کپڑے پھاڑ دینا، تو تمہیں وہاں کی پھر سیاسی پناہ ملے گی، پہلے پولیٹیکل اسائلم ملے گا، سیاسی پناہ، پھر وہ تمہیں اپنی شہریت دے دیں گے. لہذا ہمارے لوگ جن کے قلب میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اور جو اپنا ملجاؤ ماوا یہود و نصارا اور ان گوروں کو سمجھتے ہیں وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے. جس کا نتیجہ کیا ہے، مان لو 2% کی وہ شہریت بھی ملی، لیکن میرے پیارے دوستو ایمان جیسی قیمتی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جس کو فرمایا کہ یہ ارتداد ایسے نہیں ہوتا، یہ باب افتعال ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے اور اس کی وجہ بنتی ہے غیروں کی صحبت. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ یہ بات فرمائی، فرمایا کہ جو لوگ دین دشمنوں سے ملتے ہیں، اللہ والوں کے دشمنوں سے ملتے ہیں، اہل علم کے دشمنوں سے روابط رکھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے، پھر ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ وہ سنتے ہیں کہ دین ایسا، فلاں ایسا اور فلاں ایسا. آپ سنتے نہیں ہیں کہ جب قربانی کا موقع، حج کا موقع، دوسرے ایسے مواقع آتے ہیں تو لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے، جی حج کی کیا ضرورت ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی روزے کیوں رکھیں. تو کتنے مسلمان ان کی باتوں کو سننے کی وجہ سے ان اعمال سے رک جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. وجہ کیا؟ وہ وجہ یہی ہے کہ انسان چونکہ جس صحبتوں میں بیٹھتا ہے پھر ان صحبتوں سے وہی گفتگو کرنے لگتا ہے. اس لیے کہا کہ کسی کی گفتگو اور کسی کا اٹھنا بیٹھنا وہ اس بات کو بتاتا ہے، چھپی ہوئی صحبت کو بتاتا ہے کہ یہ شخص کس سے محبت کرتا ہے. انسان کو جس سے محبت ہوگی اس کی محبت ظاہر ہوگی. اب دیکھیے حضرت خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ کانپور میں ڈپٹی کلیکٹر تھے. حضرت کانپور میں گھروں میں بندر آ جاتے تھے. ابھی گزشتہ سفر میں یہ مارچ میں جانا ہوا ساؤتھ افریقہ، تو ہم جس علاقے میں ٹھہرے ڈربن میں، وہاں ہمارے پیر بھائی کی خانقاہ، حضرت وہیں تشریف فرماتے، ہم لوگ وہیں. انہوں نے ہم سے تاکید کی میزبان نے کہ دیکھو اپنے کمروں کی کھڑکیاں بند رکھنا، خصوصاً جب تم جاؤ. تو پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگے یہاں بندر بہت ہے. اچھا، بڑے تعجب ہوا کہ ایک ذہن میں نہیں تھی کہ شہر میں بندر آئیں گے. تو ایک دن میں غسل خانے سے آیا تو جیسے کمرے میں داخل ہوا تو ایک بندر کھڑکی سے لٹکا ہوا تھا اور وہ بھاگا. تو باہر جان کر دیکھا تو بندر روڈ، چھوٹا سا بندر روڈ بنا ہوا تھا. تو بہرحال کانپور میں بندر گھروں میں آ جاتے تھے اور گھروں سے چیزیں اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایک دفعہ دفعہ حضرت خواجہ صاحب کے گھر میں بندر آ گئے. تو حضرت جیسی آئے تو وہ بندر بھاگے. اب دیکھو محبت کیا چیز ہوتی ہے. حضرت خواجہ صاحب نے ان بندروں کو بلایا, آواز دی, ارے بندروں ادھر آؤ, جاتے جاتے میری پیر کی بات تو سنتے چلے جا. اللہ اکبر. اے دیکھو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے, دیکھو کیسی محبت تھی کہ بندروں کو بھی اپنے پیر کی بات سنانے کو تیار, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات سنانے کو تیار کہ ان کی بات سنتے میں جاؤ. تو انسان وہ جو اندر سے نکلتا ہے نا, وہ چیز نکلتی ہے جو اس کے قلب میں گویا کہ محبت کی صورت میں ہوتی ہے. جو چیز اس کے دل میں محبت کی صورت میں ہوتی ہے وہی اس کی مجلس میں, وہی اس کی تنہائی میں, اور وہی ملاقات میں اس کے زبان سے اور دوسری چیزوں سے اس کے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. میرے دوستوں یہ اثر ہوتا ہے. اس لیے منع کیا کہ غیروں کی صحبت میں مت بیٹھو, ورنہ نتیجہ یہ گا کہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور یہ شکوک و شبہات تمہیں ارتداد یعنی بے وفائی کی طرف لے جائیں گے. لیکن یا اللہ تعالیٰ نے عجیب فرمایا, فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی شان استغنا کی ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اتنا ذرہ عطا فرماتے ہیں اپنی محبت کا, تو جو چیز سب سے پہلے اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے وہ استغنا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مستغنی ہوتا ہے. یہ اثر ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے استغنا فرمایا کہ دین محتاج نہیں ہے, نہ دین محتاج نہ دین والے محتاج. لہذا اگر تم چھوڑ بھی دو گے تو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, اللہ تعالیٰ جلد ایک قوم لے آئیں گے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو عطایاتی آنے کے معنی میں آتا ہے, عطایاتی کے معنی آنا, لیکن یہاں ترجمہ کرتے اللہ لے کر آئیں گے لانے کے معنی میں. فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ جب اس پر عطایاتی پر با کا صلہ داخل ہو جائے تو یہ آنے کے نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے خود نسبت کی کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم لے کر آئیں گے کہ جس سے, اور اس قوم کی سب سے پہلی صفت اور خصوصیت دی ہوگی کہ اس قوم سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائیں گے. اللہ اکبر, اہل محبت میں سے ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا فیضان یہ ہوگا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. اور آگے ان کی صفات اور ذکر کی کہ اذلتن علی المؤمنین. حضرت مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں اذلہ جو مصدر سے ہو سکتا ہے, یا ذلیل سے ہوگا یا مظلول سے ہوگا. ذلیل کے معنی وہی ہے کمتر جیسے ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے, اور مظلول کے معنی نرم کے ہیں. فرمایا یہاں پر قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مظلول کے معنی میں ہے, مظلول سے اذلہ ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ یہ طبیعت اذلتن علی المؤمنین مسلمانوں کے مقابلے میں یہ نرم ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی. فرمایا کہ انا زعیم ببیت, کہ میں اس شخص کے لیے وسطِ جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے. سبحان اللہ. اس شخص کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میرا وعدہ ہے اس شخص کے لیے وسطِ جنت میں. ہماری دنیا میں تو کارنر کا پلاٹ پسندیدہ کہتے ہیں نا جی, کارنر کا پلاٹ, کہ کارنر کا پلاٹ لیا جائے, اور اس کارنر کے پلاٹ کی, ارے میاں ادھر بیٹھو نا سامنے, دیکھو اتنی اچھی جگہ ہے, چھپ رہے ہو چھپا رہے ہو, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. اب دیکھیں نا منظر بدل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا وعدہ ہے اس شخص کے, اور وعدہ کس چیز کا؟ کہ جنت کا, وسطِ جنت کا گھر, پورے گھر کا وعدہ کیا آپ نے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری دنیا میں کارنر کے پلاٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جنت کی میں جو وسط جنت یعنی جو درمیان کی جو جنت ہے وہ اعلیٰ ہے، جس کو جنت الفردوس بھی کہتے ہیں، وہ وسط جنت وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا اس شخص کے لیے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے. سبحان اللہ، اسی سے یہ پتا چلا کہ کبھی اذلتن علی المومنین، کہ یہ مومنین کے مقابلے میں نرم ہے یعنی پیچھے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں کمتر ہیں، نہیں، صرف اللہ تعالی کی محبت میں. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں بعض دفعہ مذاق میں کہتا ہے، جائے کوئی آدمی کہہ رہے گھر جا رہے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں میں اس لیے مجھے جلدی جانا ہے، تو مذاق میں ان کو چھیڑتے ہیں، ارے کیا سسرالی مہمان آ رہے ہیں، مذاق کرتے نا، تم اتنے بھاگے چلے جا رہے ہو، کہہ رہے میاں کیا سسرالی مہمان آ رہے ہیں. تو بات یہ کہ اگر سسرال بھی ہو تو اس سے یہ پتا چلا کہ بیوی کی محبت میں اس کے گھر والوں سے بھی وہ معاملہ کرتا ہے، کیونکہ جس سے محبوب کی محبت میں محبوب کے قرب و جوار اور محبوب کے عزیزوں کا بھی خیال کرتا ہے. تو یہ ایمان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں اللہ تعالی کے عاشقین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، یہ ہے ان کی ایمان کی خاص. کیونکہ صفت تو پہلے بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے، اللہ تعالی کی محبت میں اللہ تعالی کے بندوں سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ اذلتن علی الکافرین، کافروں پر سخت ہے. پتہ چلا کافروں سے معاملہ معاملے کی طرح، اور مسلمان سے معاملہ ہو کہ مسلمان ہے تو اس کے لیے اور نرمی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ صفات میں سے. یہ اہل محبت کی علامت. آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ تعالی کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں یعنی جہاد کرتے ہیں. اور اس یجاہدون کی دوسری تفسیر بھی کی ہے، لہذا اب پتہ یہ چلا مواقع کی ضرورت ہے، کہیں پر جہاد کی ضرورت ہے تو کھلا کھلا سیدھا جہاد ہوگا، اور کہیں پر جو عام معنی میں اگر اس کو لیا جائے تو اس کی مراد مشقت لی ہے، اور اس مشقت میں جہاد بھی ہو سکتا ہے. لہذا اس کی چار تفسیریں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ میں پڑھاتے تھے. نمبر ایک، الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا، کہ اللہ تعالی کے حکم کو بجا لانے کے لیے مشقت اختیار کرتے ہیں. مثلا فجر کی نماز پڑھنی ہے، اب یہ مشقت ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، جس کو اللہ تعالی سے محبت ہوگی اس کے لیے فجر کیا مشکل ہے؟ لیکن محبت میں تو کل ہی گھر میں بات ہو رہی تھی تو میری بچی ایک بات پر کہنے لگی کہ ایک فلاں صاحب وہ ویزا لگوانے کے لیے فجر میں ہی چلے گئے. میں نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، امریکہ چیز ہی ایسی ہے، یہ فجر میں بھی اٹھا دیتا ہے کیونکہ وہاں صبح صبح پہنچنا ہوتا ہے تو وہ فجر میں اٹھا دے گا. اور ویسے کہیں تو کبھی سر میں درد ہو رہا ہے اور جناب کبھی فلاں ہے طبیعت ناساز ہے فلاں ہے، اور انسان آپ دیکھیے ہم لوگ اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی طبیعت کی خاطر ہم سب کام کرتے ہیں، اور جب دین کا معاملہ آ جائے پھر اس میں ہم لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی محبت ہوگی اس کا اثر ظاہر ہوگا. لہذا اگر اللہ تعالی کی محبت اور تعلق ہوگا تو اس محبت کی خاطر سے اگر کوئی مشقت کی بات بھی ہوگی تو وہ محبت کی خاطر سے وہ مشقت اس کو ناگوار نہیں ہوگی. لہذا داڑھی رکھنے کی بات ہو، شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنے کی بات ہو، نماز کی بات ہو، میرے پیارے دوستوں مشقت محبت میں سب مشقت آسان ہو جائے گی. آپ نہیں دیکھتے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا ویسے مشکل کہ جی کہے کہ مسلمان کو بولو اس کو کرو، عجیب مشکل ہے، لوگ کیا کریں گے، مذاق اڑائیں گے. لیکن وہی آدمی یورپ کا ایک چکر لگا اگر آ جائے تو ایک چڈا اس کے فوراً پہننا شروع کر دے گا. ارے بھائی ہم تو تھوڑی سی شلوار ٹخنے سے اوپر کرنے کو کہتے، آپ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ اس سے بھی زیادہ اوپر اٹھا لی. یعنی ٹخنا کھولنا اللہ کی محبت میں مشکل، اور یہود و نصارہ کی تقلید میں گھٹنا کھولنا آسان. تو بات کیا ہوئی؟ محبت کی بات ہوئی نا. حالانکہ شلوار سے اپنے لباس سے جو ٹخنے سے نیچے لٹکے وہ لباس، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح سے گھٹنا کھولنا یہ بھی حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالی کی محبت میں ٹخنا کھولنا مشکل، اور مخلوق سے تعلق کا نتیجہ یہ گھٹنا بھی کھولا جا رہا ہے. کتنی عجیب بات. اور یاد رکھیے کہ گھٹنا کھلا ہو، کسی کا گھٹنا کھلا ہوا دیکھنا یہ حرام ہے. یعنی اپنا تو کھولنا کیا، کسی کا دیکھنا بھی حرام ہے. اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ جن لوگوں کو فٹ بال دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور ٹینس، خصوصاً اگر ویمنس ٹینس ہو، خواتین کی مختلف کھیل، ہاکی، یہ سب کا دیکھنا حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھٹنا کھلا ہوتا ہے. بلکہ وہ لباس جو کہ جسم پر چست ہو، مردوں کے لیے بھی ایسا لباس پہننا حرام ہے. عورت کیا، مرد کے لیے بھی. اسی سے آپ دیکھ لیں کرکٹ میں بھی، آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا کرکٹ میں بال کس جگہ رگڑتے ہیں؟ اس جگہ کو دیکھنا منع ہے جس جگہ رگڑا جاتا ہے. لیکن حیر ہے کیوں، اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے گی تو گھٹنا چھپائے گا، ٹخنا کھولے گا. اور غیر کی بات ہوتی کہتا ہے اچھا چلو مولوی صاحب تم کہتے تھے نا ٹخنا کھولنے کا، ہم نے اتنا کیا کہ گھٹنا بھی کھول دیا. ہر چیز کو حد میں رکھے. تو ایک ہو گیا. نمبر دو، دوسری مشقت کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، کہ دین کی مدد کی خاطر سے مشقت برداشت کرنا، جس میں چاہے مال ہو چاہے تکالیف ہو. کہ انسان، اب آپ دیکھیے جیسے ہمارے ہاں کیسے کیسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ تاکہ دینی اداروں کی مدد نہ کر سکے. دنیا کی ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہر چیز کی قیمت، دودھ ہے، انڈا ہے، ڈبل روٹی ہے، سب کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن جانور کے کھال کی قیمت کم ہو رہی ہے، خصوصاً قربانی کے کھال کی قیمت کم ہو رہی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ دینی مدارس کو فائدہ نہ پہنچ سکے، صاف وجہ. اور ایسے غیر محسوس طریقے سے پتہ نہیں چلنا کہ دینی مدارس کے لیے اگر آپ مدد کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی کہ ڈونیشن کہاں دی ہے. یہ سب کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، دین کا کام بند نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی مدرسہ بند ہو جائے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک عمارت پر تالا لگ جائے تو عمارت پر تالا لگنا دین پر تالا لگنا نہیں کہلائے گا. یاد رکھیے گا اس بات کو. یہ تو ہوتا ہے، عمارت پر تالا لگ جائے گا، بند ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا دین پر تالا نہیں لگ سکتا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہر زمانے میں دیکھیے، ہر زمانے میں یہی ہوا کہ جی دین کی اشاعت کو روک دیا جائے. شیطان اور نفس نے یہی سازشیں کی. لیکن اللہ کی شان دیکھیے، دین چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، آج ہمارے پاس دین کی نعمت موجود ہے، الحمدللہ. اس لیے کچھ بھی ہو جائے یہ دین، میرے پیارے دوستو، نہیں رک سکتا. قربانی کی کھال کو کم کر کے چاہے مدرسے بند ہو جائے، ہو سکتا ہے مدرسہ بند بھی ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گا علم اور دین یہ بند نہیں ہوگا. چنگیز خان کے زمانے میں وہ جو ہلاکو خان آیا، بغداد اس وقت مرکز تھا، اتنا کتابوں کو برباد کیا بغداد کے اس میں دریا کے اندر، کہ پورا دریا کا جو پانی تھا وہ سیاہ اور کالا ہو گیا، اور تمام گویا کہ پورا بغداد کو بالکل تاراج کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اس کے علمی مراکز کو سب کچھ. لہذا اس زمانے میں لوگوں کو فکر ہو گئی تھی کہ اب دین کا کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ اس وقت سے پہلے کی تمام کتابیں اب بھی موجود ہیں. وہ تمام اسلاف کی کتابیں، قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ کی کتابیں، تمام کتابیں، وہ دین اب بھی موجود ہیں. اس لیے کہا کہ دین کی مدد کریں. لہذا یاد رکھیے گا، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور چھینک سے بھی کچھ نہیں بگڑے گا. زیادہ تر تو ہائے ہوئی کریں گے، لیکن اپنا کام جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جاری رکھے. ہاں، اسپیڈ بریکر کتنا رفتار سے لو جائے گی لیکن اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، دین کی نصرت اور مدد جس کے اندر اخلاقی طور پر، دینی طور پر، یہ سب، یہ ایک بھی ایک مشقت ہے. علماء سے تعلق رکھنا، اپنی گاڑی میں ان کو لے جانا، دین کی محافل اور مجالس کا منعقد کرنا، یہ سب دین کی مدد ہے. تیسری مشقت ہے الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، اللہ کی خوشی کو تلاش کرنا، کہ اللہ تعالی کی خوشی کس بات پہ. اب آپ دیکھیں، جیسے قربانی کا زمانہ گزرا، اس قربانی کے زمانے میں اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں، کس کس کھال پر. اور ایک ایک بال کے بدلے میں، ٹیشو پیپر نہیں ہے، دیکھو ادھر. ارے میاں، تم لوگ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہو، یہ نہیں کہ اتنی دیر میں ٹیشو پیپر لے آتا ہے. ایک ایک چیز پر اس پر اللہ تعالی نے اجر رکھا ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی 5,000-10,000 کی بکری لے لے، بکرا لے لے، اس پر جو اجر ہے اور اس پر قربانی واجب، اور وہ 5 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، میرے پیارے دوست کو 5 ارب روپے خرچ کر ڈالے، لیکن وہ قربانی کرنے والے کا اجر زیادہ ہوگا. یہ کتنی اہم بات ہے. اور چوتھی مشقت کیا ہے؟ چوتھی مشقت یہ ہے کہ الذین اختاروا المشقتا فی الانتہائی ام مناہینا، کہ اللہ تعالی نے جس بات سے منع کیا اس کو اس سے بچنے میں مشقت اٹھانا، جس کو میرے شیخ یوں شعر میں فرماتے تھے، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. یعنی نظر بچانے سے دل میں تکلیف ہوگی، لیکن میرا اللہ تو مجھ سے خوش ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنے دل کو توڑ دینا اور اللہ کے قانون کو نہ توڑنا، یہی وہ چیز ہے میرے دوستوں جو اہل محبت کا وتیرہ اور ان کا طور طریقہ ہے، کہ اپنے دل کو توڑ دیں لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑیں. یہ اہل محبت. اور یہ اہل زکام کا طریقہ ہے. آگے فرمایا، اب انسان جب کوئی حق کا کام کرتا ہے تو دو قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں. ایک تو رکاوٹ غیروں کی طرف سے آتی ہے، اور ایک رکاوٹ اپنی طرف، اپنے لوگوں کی طرف سے آتی ہے. یاد رکھیے گا، غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور اپنے جو رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ تان و تشنی کرتے ہیں. یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا یہاں پر فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے لیے، جس میں چاہے جہاد کا موقع ہے جہاد بھی کرے. اور بعض جگہ کلمہ حق کو زبان سے کہنا، بعض مر جگہ ہاتھ سے روکنا، یہ سب مواقع ہوتے ہیں میرے دوستوں. اور ہر مواقع کے اعتبار سے یہ ضرورت ہے کہ اہل علم سے رابطہ کر کے ان کے سے اس چیز کو سیکھے، اہل اللہ سے سیکھے اس چیز کو. دوسرا موقع آتا ہے جو اپنے لوگ کرتے ہیں، وہ ملامت کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، تو اس کو بھی فرمایا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ اللَّائِبِ، کہ ان اہل محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، تانے کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے حکیم الامت کا ایک ملفوظ ہے، فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. فرمایا یہ بھی اس خصوصیت، یہ جو ہم لوگوں کا مزاج ہے نا، ہم ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کی طبیعت ہے. اس کا مطلب ہمارا قلب اللہ تعالیٰ کے تعلق اور محبت سے خالی ہے. اور فرمایا جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. پھر حضرت نے ایک عجیب و غریب شعر پڑھا، اور وہ شعر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عاشق مرید تھے. ان کے محبت کے عجیب قصے ہیں، پھر انشاءاللہ کوئی وقت ہوگا، یہ تو وقت کم ہے. لیکن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو اپنے شیخ سلطان نظام الدین اولیاء سے ایسی محبت تھی کہ لوگ کہتے تھے ارے میاں کیا تم یہ شیخ پرستی میں لگ گئے. اس پر فرمائی بات کہ خلق می گویت کے خسرو بت پرستی می کنت، واہ، کہ مخلوق کہتی ہے کہ خسرو جو ہے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ یہ بت پرستی کرتا ہے، کہ ہر بات میں میرے شیخ نے یہ فرمایا اور میرے شیخ نے منع کیا. اس نے تو بعض لوگ کہتے ہیں نا یار یہ عجیب ہے کہ ہر بات میں میرے شیخ نے یہ فرمایا، میرے شیخ نے یہ کہا. تو اسی پر فرمایا کہ خلق می گویت کہ خسرو بت پرستی وی کنت، واہ، عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں پہلی بات تو فرمایا آرے آرے می کنت، ارے میاں تم لوگ کو جو کہنا ہے تم کہتے رہو، ہمیں تمہاری اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. پھر آگے ایک عجیب بات فرمائی، با خلق عالم کار نیست، با خلق عالم کار نیست. فرماتے کہ دیکھو یاد رکھو اس بات کو، ایک عقیدہ سکھا دیا، اس بات کو تم یاد رکھو تمہارے کام مخلوق نہیں بنائے گی، اس بات کو تم دل سے نکال دو کہ مخلوق تمہارے لیے کچھ کر سکے گی. لہذا ہم نے اپنے شیخ سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سے اللہ کے لیے محبت کی ہے، لہذا اللہ کے لیے محبت کی ہے، اللہ سے ہی تعلق سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کاموں کو بنائیں گے. اگر ہم مخلوق کو خوش کرتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے پیارے دوستو، مخلوق کی تعریف ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گی. اسے پھر آگے حکیم الامت عجیب غریب بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو عارفین ہوتے ہیں نا، جتنا لوگ ان کی برائیاں تان و تشنی کرتے ہیں، تانے جتنے زیادہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اندر ہی اندر اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی باطنی ترقی اتنی زیادہ ہوتی ہے. خوشی کی وجہ تو یہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی تانے دے رہا ہے یہ خوش ہو رہے ہیں، خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے تان و تنشنی سے جو ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور پیار نصیب ہوتا ہے، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس بات سے خوش ہوتے ہیں وہ، اچھا ہے مخلوق سے رابطہ کٹا، ایک بت اور ٹوٹا. مثلا ایک آدمی معتقد ہے، محبت کرنے والا ہے، اچانک وہ دشمن بن گیا. ایسا نہیں ہوتا، دین والوں کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، خانقاہوں میں، تبلیغ میں، ایک آدمی چلتے چلتے پھر مخالف بن جاتا ہے، تو خوش ہوتے ہیں. یہ اہل اللہ کی عجیب بات کہتا ہے، اچھا وہ ایک بت ٹوٹا، ایک معتقد اور بھاگا، سبحان اللہ عجیب بات. یعنی ان کی نظر دیکھیے کیسا، کہا کہ اچھا ہوا یہ بت ٹوٹا، ہماری نظر اس بت پر تھی، یہ بت بھی ٹوٹا، اب ہماری نظر اللہ پر چلی گئی. اللہ اکبر. اور حکیم الامت نے عجیب بات فرمائے، فرمائے بازے پر تو یہ حال طاری ہو جاتا ہے، ایسے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے عیوب خود بتانے لگ جاتے ہیں. اس پر حضرت نے نصیحت کی کہ ایسا نہ کرو. اس لیے فرمائے کہ جو عارفین ہوتے ہیں ان پر جو اللہ تعالی کی محبت کھلتی ہے نا، تو اس محبت کے کھلنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں، اپنی گندگیاں نظر آتی ہیں کہ دیکھو میں ایسا ہوں. یہ وہ چیز ہے، سبحان اللہ کیسی عجیب بات ہے. تو یہ جو اللہ تعالی نے فرما دیا یہ اہل محبت ہے نا، یہ بالکل پرواہ نہیں کرتے مخلوق کی ملامت کی. اور اللہ نے جو یہ نعمت دی، جس کو یہ محبت کی نعمت ملے، فرما دیا دالی کا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یوتی ہی میں یشا، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. لہذا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دے، اہل محبت میں سے بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم ہے. اور یہ کسی کمال کی وجہ سے نہیں مل رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما رہے. آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، چونکہ مضمون شروع میں تھا یہود و نصارہ کی دوستی کو منع کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مضمون میں اپنے اہل محبت کا ذکر کیا، اب تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اگر تم نے کسی کو ولی بنانا ہے نا، کسی کو اپنا دوست بنانا ہے تو کس کو بناؤ؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ. اگر تمہیں کوئی اپنا ولی، کسی سے تمہیں دل سے محبت کرنی ہے، تو تم اللہ سے کرو اور اس کے رسول سے کرو. اور آگے فرمایا الذین آمنوا، اور اہل ایمان سے کرو. اور اہل ایمان کون ہو؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہ اہل ایمان وہ ہوں جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں اور زکات دینے والے ہوں. گویا کہ یہ ان کے ایمان کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ نماز پڑھنا اور زکات دینا، اللہ تعالی کے راستے میں مالی امداد کرنا، یہ ان کی کھلی ہوئی کچھ علامت ہیں. اور آگے کا جھوم جملہ نازل کیا، وہ فرمایا وہم راکعون. یہاں مفسرین عجیب گفتگو ہے، اللہ اکبر، علم بھی کیا چیز ہے یار. سچی بات ہے، مجھ جیسا ایک ناکارا شخص اس علمی بحث کو اور اس علمی وسعت کو سمونے میں اور بالکل عاجز نظر آتا ہوں میں. یہاں وہم راکعون کے دو معنی کیے، ایک معنی تو یہ کیے اس کے ظاہر مراد لی، ظاہر مراد یہ ہو کہ یعنی رکوع، کہ رکوع کرتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جب پہلے اگر ذکر کر دیا تھا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھے ہو، اور وہم راکعون کیوں فرمایا پھر، کہ اگر رکوع مراد ہے تو یہاں رکوع کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہود کا ذکر کیا، اور یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اہل کتاب میں سے تھے، تو ان کی نماز جو تھی اس میں رکوع نہیں تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہم راکعون کر کے بتا دیا کہ تم اب اس زمانے کے اہل کتاب وہ اہل کتاب نہیں ہے، لہذا تم مسلمانوں سے محبت کرو. کیا عجیب نکتہ ہے نا، کہ تم اب مسلمانوں سے محبت کرو، جن کی صفات یہ ہو کہ نماز پڑھنے والے ہوں، زکات دینے والے ہوں. اور فرمایا کہ یہاں پر دوسرے معنی میں، لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اب جیسے ہی رکوع میں گئے ایک سائل آ گیا اور اس نے اپنی فریاد پیش کی. کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت نماز میں ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ اتار کے پھینک دی. یعنی اللہ تعالی کے راستے میں گویا کہ صدقے کا اور کار خیر کا اتنا ایک جذبہ تھا کہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھ کر اور نماز کے بعد میں یہ کام کروں، اسی حالت نماز میں آپ نے اپنی انگلی ایک اس سے اتاری اور اس کو پھینک دی اس کے سامنے. اللہ اکبر. تو ایک ظاہری معنی تو یہ ہوئے، اور دوسرے جو معنی ہیں سبحان اللہ وہ بھی عجیب و غریب معنی. فرمائے کہ یہ رکوع سے اس سے باطنی حالت مراد ہے، کیونکہ رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں نا، رکوع میں ہم جھک جاتے ہیں، توازو ہے. تو فرمایا کہ ایسے مسلمان ہو جو نماز پڑھتے ہوں، جو زکات دیتے ہوں اور جو متوازے ہو، ان کو اپنا دوست بناؤ. سبحان اللہ. جو مٹے ہوئے ہو، فنا ہو، فانی ہو، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان سے دوستی اور تعلق پیدا کرو. سبحان اللہ. اور آگے پھر اللہ نے کیا فرمایا، کیا کروں میں، مجبوراً مجھے گھڑی دیکھنی پڑتی ہے، ورنہ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ اکبر. آگے فرمایا، اس لیے مضمون کو پھر میں مجبوراً سمیٹتا ہوں. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جس نے اللہ اور رسول کو اپنا ولی بنایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو اللہ نے صاف فرما دیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ ہے اللہ تعالی کا گروہ، اور اللہ نے ان سے کیا فرمایا، هُمُ الْغَالِبُونَ، غالب یہی لوگ رہیں گے، غالب یہی لوگ رہیں گے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، غالب رہنے والے لوگ اللہ تعالی کے وہ لوگ ہوں گے، اللہ اور رسول اور اہل ایمان، ان کو غلبہ ملے گا. اب آئیے ذرا، چونکہ کچھ حالات حاضرہ ہیں، اور ان حالات حاضرہ میں جو سب سے اہم چیز ہے، برما کے مسلمان. پہلے تھوڑا سا ذرا برما کے مسلمانوں کا پس منظر سمجھیے. ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کے لیے عجیب و غریب سی بات ہو، لیکن میرا ایک ذوق ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں. برما کے مسلمان جو روہنگیا کے مسلمان کہلاتے ہیں، یہ برما کے مسلمان وہ ہیں کہ جن کو برما اپنا شہری تسلیم نہیں کرتا، یہ ان کا پس منظر ہے. وہ رہتے ان صوبے میں ہیں، لیکن ان کو وہ اپنا شہری تسلیم نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ ان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے کانسٹیٹیوشن اور ان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ برما کے مسلمان جو روہنگیا ہیں، یہ برما کے لوگ باشندے نہیں ہیں، برما کے سٹیزن نہیں ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے. اس لیے وہ اگر اپنے ان باشندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو بظاہر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اب دوسری طرف دیکھیے، ہمارے ملک میں ایسی قومیتیں آباد ہیں جو ہمارے ملک میں رہتی ہیں اور ہمارے ملک کے سٹیزن اور شہری نہیں ہیں، جس میں افغانی لوگ بھی ہیں، ہمارے ملک میں رہ بھی رہے ہیں، ہمارے ملک میں کما بھی رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے کروڑوں نہیں اربوں روپے کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک کے شہری نشتکنا. اس سے بھی عجیب غریب بات سنیے کہ دیکھو، یہ حقائق ہے، اور انسان جو ایسے حالات ہوتے ہیں نا، تو عجیب عجیب چیزیں چلتی ہیں. ذرا میں اس کے لیے وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. مجھے ان قسم کی باتوں کا واللہ ایک ذرہ برابر شوق نہیں ہے، میرا ذرہ برابر مزاج نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے بعض مرتبہ. اس سے عجیب غریب بات یہ کہ جب پاکستان 1947 میں بنا تو پاکستان کے دو حصے تھے، ایک مغربی حصہ جہاں ہم لوگ بیٹھے، اور ایک مشرقی حصہ جو کہ اب بنگلہ دیش کے نام سے 1971 میں بنا. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 1971 کے بعد جو دو ٹکڑے ہوئے اس وطن عزیز کے، جو خود ایک بہت بڑا سانحہ ہے، تو اس کے دو ٹکڑے ہونے کے بعد اس سے پہلے وہ لوگ مشرقی مغربی سب پاکستانی تھے، اور اگر کوئی مغربی بھی حصے میں رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی، جو مشرقی حصے میں رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی، ایسا ہی ہے نا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 1971 کے بعد اگر کوئی بنگلہ دیشی یہاں رہ رہا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ بنگالی ہے، اور وہ بھی ہمارے ہاں تیسرے درجے کا شہری ہے. اور اس بنگالی کی برکت ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی پاکستانی بھی کہیں شناختی کارڈ بنوانے جانا تو اس کو کہتے ہیں 1971 کے کاغذات لے کر آؤ، یہ انہیں کی برکت ہے. نادرا والے ہمیں بھی نہیں بستے. یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے ایسا معاملہ کرنے کا انعام. پھر دوسری تیسرا یہ بات سنیے، اب یہ بنگلہ دیش کے لوگ یہاں رہتے ہیں، پہلے سے رہ رہے تھے یا بعد میں بھی آئے تو پاکستانی ہے بھائی، مسلمان ہے وہ، لیکن ہمارے یہاں وہ قوم بھی رہتی ہے. تیسری ایک قوم ہے جس کے نام پر بہت بڑی سیاست ہوئی، اور وہ قوم وہ رہتی تھی بنگلہ دیش میں. جب پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تو اس قوم کو زبردستی دھکے مار کر نکال کر یہاں بھیجا، وہ یہاں پر آئی. اس قوم کا مبارک نام ہے بہاری شریف. یہ وہ قوم ہے کہ جس پر ہمارے ملک نے بہت سیاست کی ہے، یہاں کے لوگوں نے بہت سیاست کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، یہاں پر ایک بات ضروری بھی کہوں، پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے کہ جس نے ان برما والوں کے ساتھ عجیب معاملہ کیا، اور وہ ملک ہے سعودی عرب. آج بھی سعودی عرب میں جو وطنی لوگ ہیں نا، جو ان کے خاص باشندے، ان کے بعد اگر کسی کو درجہ اور مقام ہے تو برمی لوگوں کو ہے. وہاں پر کوئی عالم کتنا بڑا ہو، اجنبی ہو، امام نہیں بن سکتا. لیکن برمیوں کو انہوں نے اتنا دل کھول کے معاملہ کیا کہ ان کو وہ پاسپورٹ نہیں دیتے، لیکن تمام حقوق سعودی والے اس کو دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس برمی کو کفیل کی ضرورت نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. لیکن وہ جو بہار کے لوگ جب ہمارے یہاں آئے، آج تک ان کے لیے مسائل کھڑے ہیں. ان پر سیاست بھی ہوئی، اور مزے کی بات ہوئی، اس زمانے میں سعودی عرب نے کہا، 70 کے زمانے میں سعودی عرب نے کہا یہ کیا کرے، سیاسی باتیں بھی اچھی. سعودی عرب نے کہا یہ جتنے برمی آئے نا، ان سب کو جہاز میں بٹھا کے بھیج دو، ہمارے سعودی عرب میں بھیج دو. ماشاءاللہ ہماری قیادت بھی کیا چیز ہے، انہوں نے مانگے تھے بہاری، یہاں سے بھیج دیے سندھی. یہ بھی ہمارے یہاں کی سیاست کی برکت ہے. اب آپ تو دیکھیں، میں تناظر کو بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں، ہمارے ملک میں بہاری قوم، بنگلہ دیش کی قوم یہ آباد ہے، جو کہ پاکستانی حیثیت کے حامل ہے، اور پاکستانی نہ بھی ہو تو مسلمان تو ہے نا. لیکن آپ تصور کریں، ہم غیروں سے کیا شکوہ کرتے ہیں جبکہ ہم اپنے ملک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. ہمارے پاس وہ افغانی قوم کہ جن کو روس کے زمانے میں ہم نے جن کے لیے اپنے سینے کھولے، جن کے لیے ہم نے دروازے کھولے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہم اپنے یہاں اس لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں میرے دوستو، جبکہ ہم ان سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں، ہم ان سے ساری جو ہے وہ چیزیں وہ لیتے ہیں، اور سب ان سے اپنی مراد کی چیزیں لیتے ہیں، لیکن ان کو ہم ابھی تک قومی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو برما کے ان بدھوں سے، ان بدھسٹوں سے شکوہ کرنا کیا بنتا ہے؟ صحیح بات ہے نا، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کے جب ہمارے ساتھ معاملہ آتے ہیں، مجھے آپ بتائیے، کیا برما کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ ہاں بھائی، ایسا پہلی تو نہیں ہے، کم سے کم چھٹی ساتویں مرتبہ ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ. آج سے 3-4 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا، اور آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ وہ یہی کریں گے، آئندہ بھی یہی کریں گے. ہم ان سے کیا توقع کریں؟ ذرا ہم لوگ دیکھیں، ہم اپنے ہاں آنے والے پناہ گزین جو کہ مسلمان ہوتے ہیں میرے دوستو، ان پناہ گزین مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگ کیا سلوک کرتے ہیں؟ تو ان برما کے مسلمانوں پر کیا رونا. لیکن میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں پر سیاست کر کے برما کے چاہے مسلمان اور حالات ہو میرے پیارے دوستو, جو ہم اصلی کام ہے نا, ہم اب اصلی کام کو بھول جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, اپنے ایمان سے ذرا دل کھول کر, ذرا دل میں ٹٹول کر اور جھانک کر, اگر ہم وہ ویڈیو اور ہم وہ جو مسلمانوں برما کے مسلمانوں کے حالات کو نہ پڑھیں, ہم میں سے کس کو توفیق ہے کہ وہ برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہو؟ پھر دوسری بات یہ کہ وقتی طور پر ہم نے کسی سے سنا, وقتی طور پر ہم نے اس کو پڑھا یا کوئی ایک ویڈیو وغیرہ دیکھ لی, تو اس چیز کا ہمارے دل پر کتنی دیر اثر رہتا ہے؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہے. یہ حقیقت ہے جو میں سب کی طرف سے تو کہہ رہا ہوں, میں اس کا اقرار کر رہا ہوں. اسی ویڈیو کے, اسی سننے کے تھوڑی دیر کے بعد کیا میری زندگی سے پتا چلتا ہے کہ میں بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کے لیے واقعی درد رکھتا ہوں؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ہمارے اعمال, ہمارے تنہائیاں اور ہماری مجلسیں اور ہمارا طرز حیات, کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کسی مسلمان کے لیے درد رکھتے؟ تو میرے پیارے دوستو, جب درد نہیں ہے تو اس ڈھکوسلے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ڈھکوسلے کی کیا ہے کہ جی یہ بھی کرو, جوش میں آیا پھر ایسا جوش مارتے, تم مسلمان نہیں ہو اگر تم نے یہ حدیث شریف نہیں بھیجی آگے, تم مسلمان نہیں ہو اس پیغام کو تم نے آگے نہیں چلایا, تم مسلمان نہیں ہو. کیا مسلمان اسلام صرف اسی کام کا رہ گیا کہ ایک حدیث شریف اس نے آگے نہیں بڑھائی تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے پھینک دیا؟ واہ واہ واہ, یہ ہم مسلمانوں کا کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے. ہم لوگ ذرا سوچے کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ, دیکھو اس کا جو حل تھا نا, جو حل ہے وہ تو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اس میں ہماری مصیبت آتی ہے. اور وہ حل پتہ ہے کیا تھا؟ اور وہ حل یہ ہے, آپ سوچیں, انڈونیشیا کے علماء نے برما والوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا. لو جی, اب نانی مرنے کو آ گئی, اب اس جہاد پر اگر ہم لبیک کہیں, لو جی میرے کولیسٹرول کا کیا ہوگا, یہ میری توند اور سب گئی نا, تن پرستی تن پروری گئی نا. اصل معاملہ ہم کرتے نہیں ہیں, اگر کرنے کی بات ہوئی نا تو اس ترکی بہادر کی طرح کرے کہ جس نے دل کھول کر, سینہ ٹھوک کر اور بہادری کے ساتھ برما والوں کو کہا کہ یہ کیا ہے, تم اگر کچھ نہیں کرتے تو ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے دو, رستے کھلوائے اس سے. یعنی اس کو کہتے بہادری. اب یہ کہ ہم ویڈیو بھیجتے رہے, فلاں پیغام بھیجتے رہے اور پھر اوپر سے کہیں کون مولوی نہیں بولا, کون سیاسی نہیں بولا, فلاں نہیں بولا. خدا کے لیے, خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, اس قسم کے یہ جو جذباتی چیزیں ہیں یہ وقتی ہوتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھے جیسے گیس ہوتی ہے, گیس اٹھی, ایک پاد ماری, سکون سے بیٹھ گئے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے, واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں. ہم لوگوں کے پاس وقتی ایک پیغام آیا, ایک ویڈیو دیکھی, فلاں کسی سے سنا, وقتی طور پر بے مڑوڑا ہوا, تھوڑی دیر میں ادھر کر کے پس مارا اور اس کے بعد اپنی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, اپنی بیہودگیوں میں بھی لگے ہوئے ہیں, اپنی سب چیزیں لگے ہیں. کیا میرے طرز عمل سے پتا چلتا ہے کہ میں بحیثیت مسلمان کسی حسن مسلمان کے لیے درد رکھتا ہوں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ برما کے مسلمانوں پر یہ ظلم کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ جو وقتی طور پر یہ جو ابھار اٹھتا ہے نا میرے پیارے دوستو, یہ ابھار کسی کام کا نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ شام کے مسلمان پر کیا ظلم ٹوٹا اور ابھی تک ٹوٹ رہا ہے؟ وہ وقتی ایک جوش تھا نا, ہم شام کے مسلمانوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, خیرات بھی کر رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی نے خبر لی ان کی, کچھ معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہی حالت ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ماحول کی نظرا سے اس قسم کی بےہودہ چیزیں پھیلانا اور ایسی چیزیں پھیلانے کا, جو حل ہے نا اس حل کی طرف جائے. اور اس حل کا جو پہلا قدم ہے, وہ جو سب سے پہلا قدم ہے, وہ ہے اللہ اور رسول کی ماننا. یہ سب سے پہلا قدم ہے, اعمال صالحہ اختیار کرنا. اور واقعی درد ہے تو کم سے کم دعا تو مانگے نا, اور دعا مانگنے کا نہیں ہے. اس وقت میں بھی دعا کروں گا برما کے لیے, میں بھی دعا کروں گا, اس لیے کہ پولیٹیکل ایشو ہے جی, اس وقت جو دعا میں کروں گا وہ تو پولیٹیکل ایشو ہے نا، کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں برما کے مسلمانوں کا درد اپنے دل میں رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں بھی دعا کروں گا. جو نہیں کہوں گا تو کل کو میرے پاس بھی میسج آئے گا، مولانا صاحب تمہارے دل میں درد نہیں ہے، تم نے برما کے مسلمانوں کے لیے بولا نہیں. ایسے ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں نا یہ. تو یہ تو پل ہے. اصل جو چیز ہے میرے پیارے دوستو، وہ پتا چلے گا ہمارے اعمال سے کہ واقعی درد واقعی جس کو کہتے ہیں، گیس نہیں ہو پیٹ میں، درد ہو، درد کہ مسلمان کا درد محسوس ہو، وہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اس چیز کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ بہرحال صرف برما کے مسلمان نہیں، آپ کو معلوم ہے یہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو یہ مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے لیے مرے جاتے ہیں. کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ ابھی پاکستان نے ایک کرکٹ میچ کیا جیت لیا، پاگل ہو گئے وہ، سب اس لیے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ذرا میں اور آپ اپنے سینے کو کھول کر دیکھیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، سینے میں جھانکیں، ان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہمارے دل میں کیا جذبات ہے؟ دیکھو حقیقت ہے کہ نہیں ہے، یہ کڑوی بات ہے نا، لیکن حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ان مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہمارے لیے کیا جذبات ہے؟ کیا دعا؟ برما کے مسلمانوں کی ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل، ہر طرف شور ہے. تو آپ کیا آپ کو پتا نہیں ہے آئے دن کشمیر کے مسلمانوں کو مارا کاٹا جاتا ہے؟ 5 یا 6 لاکھ کے قریب تو ہندوستان کے فوجی وہاں بیٹھے ہوئے، جو کہ ان کو جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں، ان کے نوجوانوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو برما میں ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کیوں درد نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس کی ویڈیو نہیں چل رہی، اس کا کوئی ذکر نہیں چل رہا. یہی ہو رہا ہے نا. آپ کو معلوم نہیں ہے روس کے اندر چیچنیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ہمیں فکر ہی نہیں ہے نا، اس لیے کہ ہمیں خبر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو میرے پیارے دوستو، جو چیز جو ہم لوگ جو سبق بھولے ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ناطا توڑا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا سبق ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے ہمیں تعلق پیدا ہو جائے، جو کہ ان آیات کے اندر ذکر ہے، اس کے بعد پتا چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ وہ درد واقعی دے. اور یہ میرا ذوق تھا، اگر کسی کو اس ذوق سے مناسبت نہ ہو، مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. جو لوگ یہاں آتے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میری طبیعت اور میرا مزاج کیا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اگر محبت کرنی ہے خدا کے لیے، چاہے دیندار ہو، میں واللہ کہتا ہوں آج دیندار بھی خوف خدا نہیں رکھتے. دینداروں کا، ہم دینداروں میں خوف خدا نہیں ہے. ہم لوگ دنیا پرست ہیں، ہم لوگ مفاد پرست ہیں، مصلحت پرست ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں اس مصلحت کو شی کرو، کوٹو اس کو. جب تم اس کو کوٹو گے نا، فرمایا جب مسالے کو کوٹا جاتا ہے نا، تب اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ ہر کام مصلحت کی جیسے کرتے ہیں. ہم کسی سے اگر ہمدردی بھی کریں گے، واللہ ہم لوگ مطلب پرست اور مصلحت پسند ہے. اس مصلحت کی وجہ سے کہ جی اگر میں نے برما کے بارے میں نہیں بولا تو لوگ کہیں گے لو جی انہوں نے نہیں بولا، ویڈیو شوڑ آنا شروع، یہ بھی ملا، یہ بھی دو نمبر ہے، یہ دو نمبر ہے. تو یاد رکھے، اللہ تعالی سے تعلق پیدا کریں ہم لوگ، اس کی ضرورت ہے. اور دعاؤں کا اہتمام کریں. سب یہ اجتماعی دعا ابھی بھی کریں گے، کیونکہ قبولیت کا ایک وقت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اپنی تنہائیوں میں. اور سب سے بڑی چیز ہے ہم لوگ اپنا طرز زندگی بدلیں. یاد رکھیے، جو حالات آج کسی پر آ رہے نا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. جس امریکہ کی غلامی کرتے کرتے ہم نے سن 2000 سے لے کر اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، آج امریکہ ہمارے سر پہ کھڑا ہو گیا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے ہمارے سے دہشت گردی میں کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے اپنے جان مال ایمان آبرو سب داؤ پہ لگا دیا، ملک ملک سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. لیکن آخر میں کیا سننے کو ملا؟ اللہ نے فرما دیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارا کو اپنا دوست مت بناؤ، اللہ سے محبت اور تعلق پیدا کرو. یہ ہمارے کام کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور اگر میری کسی اجتہاد میں کوئی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ صحیح ذوق، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذوق ہے، وہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ہمارے قلوب میں امت مسلمہ کا واقعی درد واقعی عطا فرمائے، کہ وہ درد ہو کہ ہم جان سے مدد کرے، مال سے مدد کرے، آبرو سے مدد کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ مبارک وسلم. اے اللہ ہماری ریاکاریوں کو معاف فرما دیجئے, اخلاص پیدا کر دے دیجئے, خوف خدا عطا فرما دیجئے, اپنے پسندیدہ اخلاق ہم سب کو عطا فرما, اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے نام لینے کے جرم میں وما نقموا منهم الا يؤمنوا, اللہ آپ نے فرمایا سورہ بروج کے اندر کہ اس قوم کا کوئی جرم نہیں تھا لیکن جرم یہ تھا کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئے. یا اللہ ہم مسلمانوں کا جرم یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کے لانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جس کے جرم میں ہمیں سزائیں مل رہی ہیں. یا اللہ یہ ہماری بدعمالی کی سزائے کہ جو غیر ہمیں پیٹ رہے ہیں, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ جو آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام عالم کے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں, چاہے وہ چیچنیا ہو, چاہے مقبوضہ کشمیر ہو, چاہے ملک شام ہو, چاہے برما ہو, یا کہیں کوئی بھی مسلمان اگر ظلم میں ہے, اللہ ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے قلوب میں درد واقعی عطا فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کو درد واقعی عطا فرما اور جان سے مال سے آبرو سے اپنے مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالی حق گوئی اور حق کی بلندی اور یا اللہ حق پرستی جو ہماری ہمارے اندر سے جا چکی ہے, اور یا اللہ تعالی جہاد جو ہمارے اندر سے جا چکا ہے, یا اللہ ہم اپنی رضا اور خوشی کے کھوئے ہوئے اعمال کو ہم تک لوٹا دیجئے, اخلاص عطا فرما, درد دل عطا فرما, شجاعت عطا فرما, دلیری عطا فرما, بہادری عطا فرما, اپنی محبت اور اپنا قرب عطا فرما. یا اللہ حقیقت یہ کہ ہم اس حدیث شریف کے اس وقت مصداق بنے ہوئے ہیں کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ دنیا کی محبت اور موت سے کی ناپسندیدگی کی وجہ سے آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس بات کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کو ایسے کاٹا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کیا مسلمان قلیل ہوں گے, تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, سمندر کے جھاگ کے برد کی طرح ہوں گے, لیکن دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوں گے اور ذلیل ہوں گے, اور وہ دو چیزیں کہ حب الدنیا, دنیا سے محبت, اور موت کو ناپسند کرنا. اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اہل محبت کی محبت عطا فرما, اہل ایمان کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے قرب کا تعلق کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ موت کے تعلق عطا فرما, موت سے محبت اس وجہ سے ہم لوگوں کو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے. یا اللہ فکر آخرت عطا فرما, شوق آخرت عطا فرما, ذوق آخرت عطا فرما, آخرت کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ مسلمانوں کو عزت و شان و شوکت عطا فرما, اسلام کو, اہل اسلام کو, اسلام کو, اہل اسلام کو عزت و شان و شوکت عطا فرما, ایمان کو, اہل ایمان کو, جبکہ حقیقی عزت اور حقیقی یا اللہ تعالیٰ علو انہی ایمان اور اسلام کو ہی ہے. لیکن آج مسلمان اس لیے میرے دوستوں گرے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو, ایمان اور اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا, ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو ہم بھول گئے. یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ جو بات میں نے یا اللہ تعالیٰ اچھی بات کہی ہے وہ میں حقیقتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ کا مصداق ہے. اور یا اللہ تعالیٰ جو بات میری زبان سے بےہدہ اور فضول جو کوئی نکلی ہے وہ من نفسی کا ہے, وہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسی کا, وہ میرے نفس کی طرف سے, میں اس پر آپ سے معافی مانگتا ہوں, پناہ چاہتا ہوں. اور یا اللہ تعالیٰ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کے قلوب میں یقیناً یہ لوگ باتیں سن کر میری باتوں کو لے رہے ہوں گے, لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے پسندیدہ اعمال, پسندیدہ اخلاق اور پسندیدہ یا اللہ ذوق کو ہمارے قلوب میں اتار دیجئے, اور غیر کی پسندیدگی سے, غیر کی مرغوبیت سے اور محبوبیت سے ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما دیجئے. اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.